آج صبح خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کا کلام سیکھنے کے لیے
کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط نکالیں۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط پہلا باب اور 26ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ آئے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کرے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج صبح جو کلام خداوند نے مجھے دیا اس کا موضوع یا عنوان ہے شرمندگی، شرمندہ ہونا یا شرمندگی۔ جب ہم انسان کی بناوٹ پر ہم غور کرتے ہیں تو کلام کی روشنی میں ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ انسان تین چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک تو خدا نے انسان کو بدن دیا ہوا ہے، اس بدن کے اندر خدا نے جان رکھی ہے، جس جان کو عقل، مرضی اور جذبات کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور پھر اسی کے اندر خدا نے ایک روح بسائی ہوئی ہے۔ سو انسان، بدن، جان اور روح تینوں چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان کا بدن تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، تھوڑا سا والیوم کم کریں۔ انسان کا بدن تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں۔ انسان کی جان، جس کا اظہار عقل، مرضی اور جذبات کے ذریعے ہوتا ہے، وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، کسی کے جذبات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے زاروں قطار رو رہا ہو تو وہ کچھ نہ بھی کہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی دکھ میں ہے، کیونکہ اس کے انسو جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں، جو کہ احساسات اور جذبات کا اظہار ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ خوش ہو اور آپ وہ کچھ نہ بھی آپ کو بتائے تو آپ اس کے خوشی کا اظہار کرنے کے جذبات سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص بہت خوش ہے۔ لیکن انسان کی روح ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی روح کی طرح ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ غیر مرئی چیز ہے، یعنی ایسی چیز جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو چھوا نہیں جا سکتا۔ جب ہم انسانی بدن پر نگاہ کرتے ہیں تو دنیا میں ہر رنگ کے، ہر طرح کے انسان خدا نے بنائے ہیں۔ انسانی بدن کی جو بناوٹ ہے اس پر غور کریں تو وہ بھی خدا کی ہستی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ گو ہمارے مسیحی عقیدے کے مطابق خدا بدن نہیں رکھتا، خدا روح ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا یا بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی الہی صفات اس نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ تو بدنی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایک سے ایک خوبصورت انسان آپ کو اس دنیا میں ملے گا، بچے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے لوگ ہوں۔ یاد رکھیے، میں اس غلط فہمی کو دور کروں، کہ خوبصورتی کا جو تعلق ہے وہ نوجوان دوشیزاؤں کے ساتھ ہی نہیں ہے، بچوں کے اندر ایک خاص حسن ہوتا ہے، بزرگوں کے اندر ایک خاص گریس، ایک خاص ان کا بھی حسن ہوتا ہے۔ جوانوں کا، ادھیڑ عمر کا، لڑکپن کا، تو عمر کے ہر حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک اپنی چاشنی ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے۔ تو بدن جو ہے یہ بھی خدا نے عجیب و غریب طریقے سے بنایا، اس کے اندر بڑی کرامات ہے، اس کے اندر خدا کی قدرت ہے، تخلیق کی صلاحیت ہے، محنت کر کے بہت کچھ کر دکھانے کی سکت ہے انسان میں، اور پھر ایسی ذہانت خدا نے انسان کو دے رکھی ہے کہ خدا کی مانند جو خالق ہے انسان بھی کئی چیزیں تخلیق کر سکتا ہے خدا کی بخشی ہوئی حکمت اور دنائی کے سبب سے۔ پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا میں بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑی بڑی ملیں جو جن کی مشینری لوہے کی بنی ہوئی ہے، تو کم از کم سال کے بعد ان کو بھی بند کر کے ان کی صفائی ہوتی ہے، کچھ ان کو بھی آرام دیا جاتا ہے۔ انسان کا بدن دیکھیے کہ اگر انسان 100 سال زندہ رہتا ہے تو 100 سال اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، اس کا دماغ دیکھیے کہ انسان 100 بھی جاتا ہے تو دماغ پھر بھی اس کا چلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ انسان کے باطنی اعضاء پر آپ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے خدا کی دستکاری کو دیکھ کر، خدا کی قدرت کو دیکھ کر، خدا کے کاموں کو دیکھ کر کہ انسان کس قدر عجیب و غریب طریقے سے بنا، اور خدا کا ایک شاہکار ہے، خدا کی ایک دستکاری ہے جس میں وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسی بدن کے اندر کچھ احساسات رکھے ہیں، جذبات رکھے ہیں، اور وہ جذبات بھی خدا کی ہستی کو پہچاننے کے لیے اور مسیحی زندگی کے نشیب و فراز کو سمجھنے کے لیے، خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ دونوں چیزیں ہی ہیں جن پر شیطان بھی حملہ کرتا اور خدا بھی اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا بدن ہے تو بدن میں جو بری خواہشات سر اٹھاتی ہیں، بری خواہشات کا حملہ کر کے ہمارے بدن کو تاریکی کی قوتیں اثر انداز ہو کر ہمارے بدن کو استعمال کرتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ نشہ کرنے لگتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ بدن کو حرام کاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں۔ تو بدن جو ہے اس پر شیطان حملہ کرتا ہے، اور اسی کا ایک اور روپ بھی ہے کہ بدن میں بد ارواح آ کے بستی ہیں، اور پھر جب خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں مسیح نے جھڑک کر بدروں کو بدنوں میں سے نکالا۔ تو ہمارا بدن بڑا اہم ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، خدا کی ہیکل ہے، خدا کی روح کے اور ہماری اپنی روح کے بسنے کی جگہ ہے، ایک مکان ہے، اور اس بدن کو تاریکی کی قوت ناراستی کے بے پھل کام کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور انسان کو خدا کا دشمن بنا دیتی ہیں، اور انسان کو سزا کا مستحق قرار دیتی ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا حال مسیح کے تخت عدالت کے سامنے ظاہر کیا جائے، تاکہ ہم میں سے ہر شخص ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن میں یا جسم میں رہ کر کیے ہیں، خواہ بھلے ہیں خواہ برے۔ اس کا مطلب ہے ہماری فیوچر کی جو ججمنٹ ہے یا عدالت ہے، اس کا انحصار کس پر ہے؟ بدن کے کاموں پر ہے، کہ ہم نے اپنے بدن کو کیسے استعمال کیا تھا۔ تو تاریکی کی قوتیں انسان کے بدن کو استعمال کرتی ہیں اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اور انسان بیچارہ معصومیت میں دھوکہ کھا کے اور شیطان کے ہاتھوں بیوقوف بن کر وہ اپنے بدن کو تاریکی کی قوتوں کے مقاصد کے لیے وہ اور اس کی تسکین کے لیے وہ اسے استعمال ہونے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جو بدن میں کام اس نے کیے ہیں وہ ان کی وجہ سے خدا کا گنہگار بنتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی عدالت ہوتی ہے۔ نہ صرف بدن پر تاریکی کی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ انسان کے احساسات اور جذبات پر بھی۔ تاریکی کی قوتیں انسان کے احساسات اور جذبات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے کہ میں معاشرے پر ایک بوجھ ہوں، میں اپنے خاندان پر ایک بوجھ ہوں، میں بیکار آدمی ہوں، میں بیکار انسان ہوں، میرا اس دنیا میں جینے کا کیا فائدہ ہے، سمجھ لیں کہ ایسے شخص کے احساسات اور جذبات پر حملہ کر کے وہ انسان جو خدا کی صورت و شبیہ پر ہے اور بڑی عظیم ہستی ہے، اس کے احساسات پر حملہ کر کے تو شیطانی قوتیں اس کو باور کرواتی ہیں کہ تو نالائق ہے، تو کمبخت ہے، تو بیوقوف ہے، تو نادان ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہیچ ہے، تو ناپاک ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کیا فائدہ اس جینے سے؟ تو بدن پر بھی تاریکی کی قوتوں کا حملہ اور انسانی احساسات اور جذبات پر بھی حملہ۔ کبھی کبھی کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کبھی کبھی احساسات پر یہ حملہ ہوگا، تو نے ٹھیک نہیں ہونا، تو اسی بیماری سے مر جائے گا، حالانکہ ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، حالانکہ ممکن ہے بیمار رہنے کی باوجود بھی وہ بہت لمبی عمر پا جائے، لیکن تاریکی کی قوتیں انسان کا ذہنی سکون چھیننے کے لیے، اس کو اپسیٹ کرنے کے لیے، اس کی خوشی چھیننے کے لیے اس کے احساسات پر حملہ کرتی ہیں۔ تو ایک طرف تو تاریکی کی قوتیں انسان کے بدن پر اور پھر اس کے احساسات اور جذبات پر حملہ کرتی ہیں، وہ انسان کی روح پر بھی حملہ کرتی ہیں۔ میں بات آگے بڑھاؤں گا تو بہت لمبی چلی جائے گی، صرف اتنا کہوں گا، کبھی آپ نے سوئے ہوئے محسوس کیا کہ آپ کی روح تکلیف میں؟ کبھی آپ کو ایسے خواب آئے ہوں جیسے جس میں بدن آپ کا بستر پر ہے لیکن آپ کی روح کسی اور روح کے ساتھ، مخالف روح کے ساتھ سوتے ہوئے یا خواب میں لڑ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کچھ لوگ جادوگر بھی اور علم نفسیات کے ماہرین اس کو آسٹرل پروجیکشن کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک خاتون مجھے ملی ڈگ روڈ کی، مجھے دعا کے لیے بلایا، میں اس کے گھر دعا کے لیے چلا گیا۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ بھائی جی میرے لیے دعا کرو۔ میں بڑی پریشان تھی، میں نے کہا بتائیے بہن بات کیا ہے؟ کہنے لگی شیطان راتوں آؤں تو مینو لے جانا ہے، پتہ نہیں ویران جگہ چ لے جانا ہے، کسیٹ دے تے مار دے تے ساری رات میں سو نہیں سکتی، تے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ میں نیا نیا خدمت میں آیا تھا، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایسے ہی آپ کو وہم ہے، ایسے ہی آپ کو خواب آ رہا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں بھائی جی تھانوں میں کس طرح دساں۔ پھر اور پھر کئی کیسز میں نے ڈیل کیا اور مجھے سمجھ آئی کہ یہ چکر کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں باقاعدہ، میں نے جب اس کو قائل کر رہا تھا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا، تو میں اس کو قائل کر رہا تھا ایسی طرح وہم ہے، ایسے یہ تو خواب دیکھ رہی ہے، تو خواب میں ہوا، شیطان کہاں تیری روح کو لے گیا اور کیا ہوا؟ تو وہ کہتی نہیں، میں میرے جسم پر زخموں کے نشان ہیں، میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، میں اتنی تھک جاتی ہوں کہ میں دو دو دن بستر سے اٹھ نہیں سکتی ہوں۔ اچھا، پھر مجھے تھوڑا سا اشتیاق ہوا کہ میں تاریکی کے قوتوں کے کاموں کو سمجھوں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک، جس طرح کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اسی طرح سے تاریکی کی قوتیں انسانوں کی روح پر بھی حملہ آور ہوتی ہیں۔ اس بات کو ایک طرف رکھیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بھی انسان کے بدن پر قبضہ کرنا چاہتا اور بدن میں رہنا چاہتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول نے کہا کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف خدا کی دلچسپی ہے ہمارے جسم کے ساتھ کہ ہم اس بدن کے اعضاء سے خدا کا جلال ظاہر کریں، شیطان کی دلچسپی یہ کہ اپنا بدن مجھے دے دو، جیسے میں چاہوں میں استعمال کروں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں، کیونکہ وہ خون سے خریدے گئے ہیں، ہم اپنے نہیں۔ رومیو کا خط، اس کا آٹھواں باب اگر پڑھا جائے تو وہاں لکھا ہے کہ اگر جسم کے موافق چلو گے تو مرو گے، لیکن اگر روح سے جسم کے کاموں کو نیست اور نابود کرتے رہو گے تو جیتے رہو گے۔ اس کا مطلب ہے خدا کے پاک روح کے دینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بدن کے کاموں کو روح کی مدد سے کیا کیا جائے، نیست اور نابود کیا جائے۔ کون سے کاموں کو؟ وہ کام جو تاریکی کی قوتیں انسانوں سے کروانا چاہتی ہیں اور کرواتی ہیں. تو خدا ہمیں اپنی روح دیتا ہے کہ ہم اپنی روح سے, ہم خدا کی روح کی مدد سے بدن کے کاموں کو نہ صرف نیست اور نابود کریں بلکہ اپنے بدن کے اعضاء سے خدا کا جلال ظاہر کریں. پھر رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے پالوس کہتا ہے کہ جیسے تم نے پرانی زندگی میں اپنے بدن ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے کر دیے تھے, اسی طرح سے اب اپنے بدن کے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کر دو. تو ثابت ہوا کہ شیطانی قوتیں بھی ہمارے بدن پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں یا اس پر اثر انداز ہو کر اسے استعمال کرنا چاہتی ہیں. دوسری طرف خدا بھی ہمارا بدن خریدنے کے بعد اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, اور وہی ہمارا حقیقی خالق اور مالک ہے جس نے ہمیں بدن میں خلق کیا ہے. اور جتنے دنیا میں آج کے دن تک راست باز ہوئے ہیں وہ اپنے بدن کو روحانی طور پر مارتے اور کوٹتے اور اپنے قبضہ میں رکھتے رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بدن کی رغبتیں انسانوں سے گناہ کرواتی ہیں. گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ انسان خدا سے کیا ہو جاتا ہے, جدا ہو جاتا ہے. دوسری طرف خدا ہمارے احساسات اور جذبات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. خدا ہمارے احساسات اور جذبات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ابھی ہم ایک گیت گا رہے تھے, میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے. جب خدا کی طرف سے خوشی ملتی ہے تو ہمارے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے احساسات جو ہیں ان میں سے خوشی ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں. پھر نہ صرف خدا ہمیں خوشی دیتا ہے جو مختلف طریقوں سے ہمیں ملتی ہے, خدا کی طرف سے انسان کو غم بھی ملتے ہیں. وائز کی کتاب میں لکھا ہے غم جو ہے وہ خوشی سے بہتر ہے. خدا انسان کو غمگین بھی کرتا ہے. یسوع مسیح کو خدا نے غمگین بھی ہونے دیا. وہ مرد غمناک تھا, وہ رنج کا آشنا تھا, رنج اس کے احساسات پر اثر انداز ہوتا تھا, اور یسوع مسیح کے احساسات اور جذبات اس کی زمینی زندگی میں کئی دفعہ دیکھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یروشلم کی آنے والی تباہی کو ذہن میں لا کر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آئے یروشلم تو جو نبیوں کو ستاتی اور قتل کرتی ہے, کتنی بار میں نے چاہا کہ تیرے لڑکوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لوں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے, لیکن تم نے نہ چاہا. تو یروشلم جو تھا وہ نیچی جگہ پہ وادی میں تھا, تو زیتون کا پہاڑ اوپر تھا. تو یسوع مسیح اوپر زیتون کے پہاڑ پر چڑھ کر نیچے وادی میں یروشلم شہر کو دیکھ رہے تھے, ساتھ روتے جا رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے. پھر جب لازر مر گیا تو خداوند یسوع مسیح کو بلایا گیا. وہ قبر پر آئے تو قبر پر آ کر تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو کئی دیکھنے والوں نے ایسا ساتھ دیکھ کر انہوں نے کہا دیکھو لازر یسوع مسیح کو کتنا عزیز تھا, وہ رو رہا ہے اپنے دوست کی موت پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ احساسات جو ہیں وہ دنیا دیکھ سکتی ہے. خدا ہمارے احساسات پر بھی اپنے روح القدس اور کلام کے ذریعے سے اثر انداز ہوتا ہے. آج ہم خدا کے ایک ایسے بخشے ہوئے احساس پر غور کریں گے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے, اور وہ ہے شرمندگی. کوئی آدمی شرمندہ نہیں ہونا چاہتا, ہر آدمی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے نا. عزت جب ہماری ہوتی ہے تو ہمارے احساسات اور جذبات میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. لیکن پالوس رسول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ خداوند کی پیروی کرتے کرتے عزت بھی حاصل کرتا ہے اور اس کی بے عزتی بھی ہوتی ہے. خدا اس کو بچاتا بھی ہے اور مسیح کی خاطر وہ زخم بھی اٹھاتا ہے، کوڑے بھی کھاتا ہے، خدا اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ میں افسس میں درندوں سے لڑا، تو شرمندگی کا احساس یہ بھی خدا کے جلال کا باعث بن سکتا ہے اور بنتا ہے۔ ابھی جب ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا اس میں زور دے کر یہ بات کہی گئی ہے کہ خدا حکیموں کو شرمندہ کرتا ہے، اور دوسری ٹائپ کے لوگ وہ ہیں جو زور آور سمجھے جاتے ہیں، خدا زور آوروں کو بھی شرمندہ کرتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط، پہلے باب کی 27 آیت میں، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو کیا کرے؟ شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو۔ اس کا مطلب ہے خدا بھی شرمندہ کرتا ہے، خدا بھی شرمندہ ہونے دیتا ہے۔ یہاں خاص طور پر دنا لوگ، بڑے بڑے مرتبہ رکھنے والے لوگ جن کے لیے حکیم کا لفظ استعمال ہوا، خدا ان کو شرمندہ کرتا ہے، اور خدا ان کو جو علمی لحاظ سے، جو روپے پیسے کے لحاظ سے، جو حسن و جمال کے لحاظ سے، جو اپنی اچیومنٹس یا کارناموں کے سر انجام دینے کے اعتبار سے تھوڑا سا پھول جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو بہت صحت مند ہوتے ہیں اور وہ اپنے تن پر، وہ اپنے جسم پر، اپنے جسمانی زور پر وہ فخر کرتے ہیں، خدا ایسے لوگوں کو، زور آوروں کو شرمندہ بھی کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج صبح خدا ہمیں اس بات کی سمجھ دے کہ شرمندگی اٹھانا اور شرمندہ ہونا کس قدر ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس تعلیم کا پس منظر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں شیخی ہے اور جہاں فخر ہے، شیخی اور فخر یہ غرور اور گھمنڈ میں سے نکلتی ہیں۔ شیخی اور فخر دونوں چیزیں جو غرور اور گھمنڈ کا، بڑے پن کا پیش خیمہ ہیں، خدا کبھی بھی انہیں پسند نہیں کرتا ہے۔ شیخی ایسے ہی ہے جیسے کسی بلون میں ہوا بھری جائے، وہ پھولتا جائے اور مزید بھری جائے تو اس کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی بلون میں اگر سوئی جتنا سوراخ کر دیا جائے تو اس کی کیا نکل جائے گی؟ ہوا نکل جائے گی۔ مسیحی زندگی تجربات کی زندگی ہے، ہم اندیکھے خدا کی پیروی کر رہے ہیں، اور خدا زندگی کے مختلف تجربات میں سے ہمیں گزار کر ہمیں اپنی ہستی بھی سمجھاتا ہے، خدا ہمیں اپنے طور طریقے بھی سمجھاتا ہے، اور اس طرح سے ہم خدا کے عرفان اور پہچان میں بھی بڑھتے ہیں جب خدا ہمیں مختلف تجربات میں سے گزارتا ہے۔ جمعے کی بائبل سٹڈی میں اگر آپ تھے تو آپ خوش قسمت ہوں گے، اور اگر آپ نے یہ سنا کہ ایوب کی زندگی طویل تجربات کی زندگی تھی، مختلف قسم کے حالات اور دکھوں میں سے اس کو گزرنا پڑا، اور دوستوں نے بھی جو سمجھ میں آیا کہا، ایوب نے خود بھی جو کچھ نہ سمجھا وہ بھی منہ سے نکال دیا، خدا کو بھی مرود الزام ٹھہرایا، لیکن مختلف تجربات میں سے گزرنے کے بعد پھر وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، لہذا مجھے اپنے آپ سے کیا ہو گئی ہے؟ نفرت ہو گئی ہے، میں خاک اور راہ پر کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ اس کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، روحانی جنگ ہو رہی تھی خدا اور شیطان کے درمیان، یہ انسان، یہ مارٹل یہ سمجھنا سمجھ نہیں رہا تھا کیا ہو رہا ہے. اور اسے بھی جب بیوی نے کہا تو اتنا بیمار ہے, خدا 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 کرتا ہے, کدھر ہے تیرا خدا, تجھے شفا کیوں نہیں دیتا, تو بیوی کے اس طانے سے شرمندگی کا سامنا اسے بھی کرنا پڑا. تو شرمندگی کا احساس انسان کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے. ایک شرمندگی ہے جو گناہ کر کے شیطان کی وجہ سے ہمیں اٹھانی پڑتی ہے, ایک شرمندگی ہے جو ہمارے بننے کا ایک حصہ ہے, جو خدا کی طرف سے جس شرمندگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے اندر روحانی بلوغت پیدا کرتی ہے, جس سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں, جس سے ہم بہتری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. کلام مقدس میں سے ایک تو جو حوالہ جات ہم دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. جو آج کا کلام قدر مشکل ہے لیکن ہم خداون پر بھروسہ کرتے کہ خداون ہمیں اس بات کی سمجھ دے گا. آپ خدا کے کلام میں سے کرنتھس کی کلیسیا کا پہلا خط آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, آپ اس کا چھٹا باب نکالیے. چھٹے باب کی پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں, کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے, چھٹے باب کی پہلی آیت, کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی فیصل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے تو کیا ہم دنیاوی معاملے فیصل نہ کریں؟ پس اگر تم میں دنیاوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں, میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں. اب پس منظر آپ دیکھیں تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے خداوند کو قبول کیا, خدا کی پہچان رکھتے, روحانی نعمتیں رکھتے, پاکرو یافتہ لوگ ہیں, لیکن آپس میں مقدمہ بازی ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں, سلجھانے کی صلاحیت نہیں ہے, اور پھر خدا کے نام کو بدنام اور بے عزت کرنے کی خاطر غیر قوموں کے پاس جا کر تو ایک دوسرے کے خلاف مسیحی لوگ ہی ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں. تو وہ ان کو دلیل دے رہا ہے کہ تم نے تو دنیا دوسری دنیا میں تم نے تو جا کے تو فرشتوں کا انصاف کرنا ہے, تم آپس میں جو معمولی رنجشیں ہیں یا جھگڑے ہیں ان کا چار آدمی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے, تم غیر قوموں کے پاس کیوں جاتے ہو, وہاں ایک دوسرے پر مقدمہ کیوں کرتے ہو؟ اور آگے کہتے ہیں یہ باتیں میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہوں. تو یہ جو شرمندگی ہے جو خدا کی طرف سے اس کے خادم پالوس کو استعمال کر کے جس کا کرنتھس کی کلیسیا کو سامنا کرنا تھا, میرے خیال میں اس طرح کی شرمندگی کا اگر ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا تو وہ چرچ کا ستیاناش کر دیتے مقدمے کر کر کے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر جھگڑ کر وہ خدا کے نام اور کلام اور کلیسیا کی بدنامی کا بہت بڑا سبب بنتے. لیکن پالوس کو خدا نے اپنے روح کے وسیلے سے استعمال کیا, جس خدا کے بارے میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا ہمارے بدن کو بھی اپنے روح کے اور کلام کے تابع کرنا چاہتا ہے, اور خدا ہمارے احساسات اور جذبات کو بھی. جب ہمارے احساسات اور جذبات کو چوٹ لگتی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے, کسی کے بھی احساسات اور جذبات کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے, کوئی بھی ایسی صورتحال کو قبول نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے بعض قسم کی شرمندگی خدا کی طرف سے اجازت کے طور پر ہماری زندگی میں آتی ہے اور اس سے خدا کے الہی مقاصد ہمارے احساسات جذبات ہماری شخصیت اور ہماری مسیحی زندگی اور خدمت میں وہ پورے ہوتے ہیں اگر خدا ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنے کی توفیق دے. وگرنا کیا ہوگا, یہ ایسی ٹیوب کی مانند ہوگا, ایسے بلون کی مانند ہوگا جو غرور کے سبب سے پھولتا جائے پھولتا جائے پھولتا جائے اور اس کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو. پولوس رسول کو جتنے مکاشفہ جات ہوئے تھے اور دیگر جو اس سے پہلے کے رسول تھے میرا خیال ہے ان کو بھی اتنے مکاشفہ جات نہیں ملے تھے اور وہ خدا تک اس قدر رسائی نہیں رکھتے تھے جتنا الہام جتنی بھید کی باتیں جتنے مکاشفے جن کو پولوس مکاشفوں کی زیادتی کہتا ہے جتنے اس کو ہوئے ہیں کسی اور خادم کو نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کیا ہے ایک کانٹا چبھویا گیا ہے. تو وہ اس پر فخر کرتا ہے. غور کیجئے یہ کتنا بالغ خدا کا بندہ ہے. وہ اس بات پر فخر کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر میرے جسم میں یہ کانٹا نہ چبھویا جائے تو میرے پھول جانے کا کیا ہے اندیشہ ہے اور میں شیطان کی طرح کی سزا کا مستحق ہو سکتا ہوں. لہذا وہ خدا پر فخر کرتا ہے, اپنی کمزوریوں پر فخر کرتا ہے, خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا اس کو کانٹا چبھو کر شرمندگی کا سامنا کروا کر خدا اس کو ہلاکت سے بچاتا رہا اور خدا نے آخر تک اس کو بچایا اور وہ بڑے صاف دل اور ایمان اور سچائی سے کہہ سکا کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا, میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے دوڑ کو ختم کر لیا اور آئندہ کے واسطے میرے واسطے وہ تاج رکھا ہوا ہے. تو کئی لوگ غرور میں آ جانے کے سبب سے تاج سے محروم ہو سکتے ہیں, کسی مرتبے سے محروم ہو سکتے ہیں, کسی عہدے سے ہٹائے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس لائق ثابت نہیں کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ شیطان کے ساتھ ہوا. شیطان جو تھا وہ شروع ہی سے شیطان نہیں تھا. شیطان ایک کریٹڈ بینگ ہے, یعنی ایک مخلوق ہے خدا کی, ایک انتہائی مقرب فرشتہ تھا جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا. اس وقت تک وہ شیطان نہیں بنا جب تک اس کے اندر ناراستی نہیں پائی گئی. اور ناراستی کیا تھی, وہ بھی پھول گیا تھا جب وہ خدا کو اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ آسمان پر اس کا بھی ایک تخت تھا گرائے جانے سے پہلے, اور اسی لیے وہ چھوٹی جگہ کو اگر نیچے تخت ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے کسی اور کونے میں اور خدا اپنے جلال کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اندر آرزو ہے کہ میں خدا کے تخت سے بھی اپنا تخت اونچا بناؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ بڑا پن پھول جانا, اور اسی لیے خدا نے اسے گندگی کی طرح آسمان پر سے پٹک دیا. اس نے کوئی پارٹی بھی بنا لی اور کچھ فرشتے جو تھے وہ سازش میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے. تو خدا نے شیطان کو بھی اور ان تمام فرشتوں کو جنہوں نے اس کا ساتھ دیا, خدا نے جب ناراستی دیکھی تو آسمان سے گرا دیا. پھر وہ شیطان بن گیا, اس سے پہلے وہ شیطان نہیں تھا, وہ خدا کا ایک خلق کردہ ایک ممسوک روبی تھا جو خدا کی نزدیکی اور خدا کی قربت میں رہتا. اگر ہم یہ کہیں کہ آسمانی مقامات پر خدا کی خدمت کرتا تھا تو وہ بھی غلط نہ ہوگا. تو یہی وہ شیطان ہے جو آج کامیاب انسانوں کو تھوڑا سا پھلا کر غرور میں مبتلا کر کے تو جو حشر اس کا ہوا وہ ان کے ساتھ ملانا چاہتا ہے. لیکن ہمارا خدا ہمارا خیر خواہ خدا ہے, خدا ہمیں اس سے بچانا چاہتا ہے. یسوع مسیح کی فضیلت کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے, مختلف طریقے ہیں, اور اس کے جو دعوے ہیں وہی یسوع مسیح کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں. اور وہ ان میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کا سردار آتا ہے اس کا مجھ میں کچھ نہیں ہے. یہ کوئی اور بندہ نہیں کہہ سکتا, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا, صرف مسیح کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شیطانی قوتیں انسانوں کے اندر اثر کرتی ہیں, نبیوں کے اندر بھی, بادشاہوں کے اندر بھی, بچوں کے اندر بھی, جوانوں کے اندر بھی, نیک لوگوں کے اندر بھی, کوئی نہ کوئی کمزوری کسی نہ کسی طریقے سے تاریکی کی قوتیں اثر کرتی ہیں. لیکن اس کا مجھ میں مثال طور پہ ایسے ہی ہے کہ کسی شخص کو شک ہو کہ مجھے کینسر ہے, وہ ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹر کہے کہ کوئی کینسر کی دور تک یہاں کوئی جراثیم نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یسوع مسیح کی فضیلت اس میں بھی ہے کہ اس پر اس کے احساسات اور جذبات پر تاریکی کی قوتوں کا کوئی بھی اثر نہیں تھا، وہ پیور تھا، وہ پاک تھا، وہ کامل تھا، اور اس نے کوئی بھی تاثر شیطان کی تاثیریں، جس کا افسیوں کے خط کے دوسرے باب میں ذکر ہے، اور لکھا ہے کہ جب تم اپنے گناہوں اور قصوروں کے اعتبار سے مردہ تھے تو اس ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو نافرمانی کے فرزندوں میں کیا لکھا آگے تاثیر کرتی ہے، یعنی شیطانی قوتیں انسانی بدنوں کے اندر اثر کرتی ہیں، انسانی شخصیتوں کے اندر اثر کرتی ہیں، انسانی احساسات اور جذبات پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان کا رد عمل یا ریئیکشن جو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ یسوع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس کا مجھ میں کوئی اثر نہیں ہے یا مجھ میں کچھ نہیں ہے۔ لہذا جب خدا ہمیں کبھی کبھی شرمندہ ہونے دیتا ہے یا شرمندگی کے احساسات سے ہمیں دوچار ہونے دیتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہماری حمایت ہے، ہمارے مفاد میں ہے، تاکہ ہم مغرور ہو کر ابلیس کی سی سزا نہ پائیں۔ تو کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول یہ سمجھا رہا ہے کہ تم آپس میں جھگڑتے ہو اور مقدمے کرتے ہو، یہاں تک کہ تم روپیہ پیسہ بھی خرچ کر کے غیر قوموں کے پاس وکیل کرتے ہو، اور اس طریقے سے تم ایک غیر مسیحی رویہ اپناتے ہو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں، تم دوسری دنیا میں تم جو مقدس لوگ ہو، تم تو فرشتوں کا انصاف کرو گے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا کہ تم اپنے چھوٹے موٹے مسئلے حل نہیں کر سکتے؟ اور یہ ساری گفتگو کر کے وہ کہہ رہا ہے میں یہ باتیں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ تو کرنتھس کی کلیسیا کے ایماندار میرے نزدیک تو بڑے خوش قسمت تھے کہ ان کو کوئی شرمندہ کرنے والا ہے، کیونکہ عام طور پر انسان چھوٹے سے یا اپنے سے بڑے سے انسان عزت چاہتا ہے، انسان شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہے، لیکن ہمارے غرور کی اور شیخی کی اور گھمنڈ کی اور بڑے پن اور فخر کی ہوا ہماری شخصیت سے نکالنے کے لیے اگر ہمیں کبھی کبھی شرمندہ ہونا پڑے تو اس بات کو ایک الہی خدا کا طریقہ سمجھ کر آپ قبول کر لیجئے، کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ ایک اور بڑی اہم آیت ہم پڑھیں گے، اسی کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط کا 15 باب آپ نکالیے، 15 باب کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا، پولس رسول کا پہلا خط اس کا 15 باب 33 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، ورس 33، 33 آیت میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، بری سوپتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ، کیونکہ باز خدا سے میں تمہیں، آگے کیا لکھا ہے، میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ راست باز ہونے کے لیے کیا ہو، ہوش میں آؤ۔ اس کا مطلب ہے کئیوں کو راستبازی کا بھی نشہ ہوتا ہے کہ میں راستباز ہوں، نیک ہوں اور دوسرا گناہگار ہے۔ کئیوں کو اختیار کا نشہ ہوتا ہے، کبھی کبھی بادشاہ اور حاکموں پر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم سوچیں کہ اگر اتنا اختیار ہمارے پاس ہو تو پھول جانے کا اندیشہ موجود ہے۔ میں پچھلے دنوں بائبل سکول میں روحانی جنگ کا سبجیکٹ پڑھا رہا تھا، تو ایسے میں نے سوال کیا کلاس میں، میں نے کہا 25-26 اسٹوڈنٹس تھے، میں نے کہا یہ بتائیے اگر آپ میں سے کسی کو پاکستان کا صدر بنا دیا جائے تو آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو صدر کے فرائض انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ تو ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا اور ایک لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا، باقی کسی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا، میں پھر سوال میرا سمجھیے، میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر آپ میں سے کسی کو پاکستان کا صدر بنا دیا جائے تو آپ میں سے کتنے ہیں جو صدر کا عہدہ سنبھال کر ان فرائض کو سر انجام دینے کے لائق ہیں؟ تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اتنے بڑے عہدے کے لیے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. جن دو اسٹوڈنٹس نے ہاتھ کھڑے کیے میں نے کہا تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے, تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کون کون سے خطرات انسان کو درپیش ہوتے ہیں اور کون کون سی صلاحیتیں انسان کو چاہیے اتنے بڑے معاملات کو فیس کرنے کے لیے, سلجھانے کے لیے, اور بڑے بڑے لوگوں کا پریشر اور دباؤ برداشت کر کے صحیح فیصلہ جات کرنے کے لیے. وہ میں نے کہا تم ابھی سمجھتے نہیں ہو کہ تم دو اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. نہیں, میں سکھا رہا تھا کہ خدا کسی عہدے اور مقام کے فرائض سر انجام دینے کے لیے پہلے خدا انسانوں کو کیا کرتا ہے, بناتا ہے, تیار کرتا ہے. افسیو 4:11 میں لکھا اس نے بعض کو رسول, بعض کو نبی, بعض کو مبشر, بعض کو چرواہا اور استاد, آگے لکھا بنا کر دے دیا. جو بنا نہیں وہ چرچ بھی نہیں سنبھال سکتا. کئی لوگوں کی بھول ہوتی ہے, وہ فریب میں ہوتے ہیں کیونکہ بننے کے پروسیس سے تو وہ گزرے نہیں ہیں. تو خدا پہلے بناتا ہے انسان کو, پھر وہاں کھڑا کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر بنائے بغیر یہ کھڑا ہو گیا تو یہ ابلیس ہی کیا پائے گا, سزا پائے گا, یہ پھول جائے گا. تو پہلے خدا زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں سے, حالات میں سے, دھوپ چھاؤں میں سے خدا انسانوں کو گزارتا ہے, اور پھر جب خدا مناسب سمجھتا ہے پھر خدا کسی کو کسی عہدے پر فائز کرتا ہے. لہذا کرنتس کی کلیسیا میں بہت سا بگاڑ تھا. جہاں روحانی برکات تھی, نعمتیں تھیں, اچھی باتیں تھیں, وہاں پر بہت ساری خرابیاں بھی تھیں. اس لیے بار بار پالوس کو یہ بات کہنی پڑی کہ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ خدا بذات خود حکیموں کو شرمندہ کرتا, زور آوروں کو شرمندہ کرتا ہے, اور اس طرح سے خدا انسان کے اندر اپنے الہی مقاصد پورے کرتا ہے. وہ مقاصد کیا ہیں؟ نمبر ون, پہلا مقصد خدا کا, خدا ہمیں احساس دلاتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا فریب نہ کھاؤ, میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی جب خدا ہمیں شرمندہ ہونے دیتا ہے تو خدا ہمیں احساس دلاتا ہے, جس کو میں سمجھانے کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال کروں گا, خدا ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. اپنے آپ سے ہمیں اپنی شکل نظر نہیں آتی ہے. جب خدا روح القدس کے وسیلے سے, خدا کلام کے ذریعے سے, خدا کسی شخص کو استعمال کر کے, بچہ ہو, جوان ہو یا بزرگ ہو, جب خدا ہماری شکل ہمیں دکھاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے, اور پھر ہمیں ایوب کی طرح اپنے آپ سے کیا ہونے لگتی ہے, نفرت ہونے لگتی ہے. کئی لوگ فریب میں زندگی بسر کرتے ہیں, ہم سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں, جو اپنے تائیں کچھ سمجھتے ہیں یا بڑا سمجھتے ہیں, یا وہ کچھ نہیں ہوتے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے وہ کسی نہ کسی نشے میں ہوتے ہیں. وہ طاقت کا ہو سکتا ہے, وہ کامیابیوں کا ہو سکتا ہے, وہ روپے پیسے کا ہو سکتا ہے, وہ اثر رسوخ کا ہو سکتا ہے, وہ کئی طرح کی ذہانت اور تجربے اور ان چیزوں کا نشہ ہو سکتا ہے. پالوس کہتا ہے راست باز ہونے کے لیے اس نشے میں سے باہر آؤ, راست باز ٹھہرنے کے لیے ہوش میں آؤ, میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہوں. اگر وہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتا, اگر وہ کرنتھس کی کلیسیا کے ان لوگوں کو آئینہ نہیں دکھاتا, تو یہ لوگ اسی ڈگر پر چلتے رہتے, اپنے آپ کو بھی وہ برباد کر لیتے اور وہ کلیسیا کو بھی برباد کر دیتے. کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے اور کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے. ٹھیک ہے, جیسے لکھا ہے تو تولا گیا, مننے سکیل, تو تولا گیا اور کم نکلا. اگر ہم اپنے آپ کو تولیں گے تو شاید ہم کم نہ نکلیں کیونکہ ہم اپنی نظر سے تولیں گے, لیکن جب خدا کسی کو تولتا ہے تو پھر اس کے سامنے بڑے بڑے نیک آدمیوں کو بھی اوندے منہ گر کر سجدہ کرنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے کہ خدا باپ تو نے جب مجھے تولا تو میں پورا نہیں اتری. اس طرح سے خدا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم خدا کے تناظر میں خدا کی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھیں، خدا کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، خدا کے کلام کے ترازو میں اپنے آپ کو تولیں، اور پھر ہمیں احساس ہو کہ ہم کتنے گمراہ ہیں، ہم کتنے ضدی ہیں، ہم کتنے ڈھیٹ ہیں، اور ہم کتنے سخت دل ہیں، اور ہم کتنے ظالم ہیں. ایک دن میں دعا کر رہا تھا تو خداوند نے مجھے کہا تو ظالم ہے. میں نے اس کی کھوج نکالی کہ یہ کیا مطلب ہے. خداوند نے کہا خدا مہربان ہے، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ کئی کئی سال خدا کے ساتھ چلتے چلتے جس طرح خدا رحیم ہے ہم وہاں اس طرح سے رحیم نہیں ہیں. جہاں جس طرح کا خدا مہربان ہے ہم ویسے مہربان نہیں ہیں. جس طرح سے خدا ترس کھاتا ہے ہم جبلت کے لحاظ سے ایسے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں جہاں بھی بڑے بڑے لوگوں نے گناہ کیے ہیں اور ان کے بڑے پن کی وجہ سے ان کی آنکھیں کیا تھیں، بند تھیں. تیمر کے لیے کیا کہا گیا کہ تیمر جو ہے وہ قتل کے یا جلائے جانے کے لائق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا آپ نہیں پتا کہ یہ اسی کے گناہ کا نتیجہ ہے. جب داؤد کو سامنا کرنا پڑا، جب ایک نبی نے آ کے اس کو ایک کہانی بتائی کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس بہت ساری بھیڑیں تھیں، اس کے گھر میں مہمان آ گیا اور اس نے یہ نہ چاہا کہ اپنی بھیڑوں میں سے کوئی بھیڑ ذبح کر کے اس کی خاطر تواضع کرے، اس نے کسی غریب کی ایک ہی بھیڑ جو اس کی گود میں سوتی تھی وہ لی اور ذبح کر کے تو اپنے مہمان کے سامنے رکھ دی. بادشاہ سلامت تیری سلطنت میں یہ ہو رہا ہے. اس نے کہا کون آدمی ہے وہ قتل کے لائق ہے. اس نے کہا تو ہی ہے. آئینہ دکھا دیا نا. میں کہتا ہوں یہ بڑی مبارک بات ہے کہ خدا روح کے وسیلے سے ہمیں ہمارا حال دکھائے، کلام کے ذریعے سے اور کسی خیرخواہ آدمی کے ذریعے سے. یاد رکھیے بہت سارے لوگ خوش آمد ہوتے ہیں، خوش آمد کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص جو آپ کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اسے محتاط رہیے، کیونکہ خوش آمد انسانوں کو تباہ کر چکی ہے، خوش آمد بادشاہوں کے تختے الٹوا چکی ہے، خوش آمد نے خادموں کو برباد کر دیا ہے. خوش آمد سے خبردار رہیے. اپنے دشمنوں کو بھی سمجھیے کہ شاید ان میں کچھ محبت ہو آپ کے لیے، شاید وہ آپ کے خیر خواہ ہوں، شاید ان کی کوئی تنقید ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے. اس لیے خوش آمد سے خوش نہ ہوں، خوش آمد سے خوش نہ ہوں. خدا چاہتا ہے ہم راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آئیں. ایک نبی نے اپنے وقت کے زبردست بادشاہ کو آئینہ دکھایا تو اس کے گھٹنے ہل گئے، اس کو ماننا پڑا. تو جب خدا ہمیں شرمندہ ہونے دیتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے، تو پھر دوسرا کام پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خدا پرستی کا غم پیدا ہوتا ہے، پھر ہمارے اندر توبہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر ہمارے اندر شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہم پچھتانے لگتے ہیں کہ ہائے میں نے یہ کیوں کیا، ہائے میرے سے یہ ایسا کیوں ہو گیا. اگر احساس نہ دلایا جائے، اگر خدا روح کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے ملامت کر کے، کسی انسان کے وسیلے سے ملامت کر کے خدا ہمیں احساس نہ دلائے، جیسے پولوس کہتا ہے میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں، اگر نہ دلائے تو ہم اپنی ڈگر پر چلتے رہیں گے اور ہم نقصان اٹھائیں گے. اور احساس دلانے سے انسان کے اندر توبہ، غم اور پچھتاوے کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، مانتا نہیں ہے، وہ احساس دلانے اور شرمندگی کا سامنا کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. شرمندگی ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو خدا کی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر ہم اقرار کریں کہ جیسا تو کہتا ہے میں ویسی ہوں، میں ویسا ہوں. جس سے انسان کے اندر شخصی بیداری آتی ہے، ریوائیول آتا ہے. اگر کلیسیا کرے گی تو کلیسیا کے اندر بیداری آ جائے گی، پوری پاکستانی قوم کرے گی تو پاکستان کے اندر بیداری آ جائے گی. کیونکہ جہاں سچا اقرار ہے، جہاں گناہ کا سچا اقرار ہے، جہاں شرمندگی کو لوگ خدا کی طرف سے کوڑا یا تنبیہ سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، وہاں ریوائیول آتا ہے. لہذا خدا احساس دلاتا ہے۔ مصرف بیٹے کو احساس دلایا گیا جب اسے روٹی چھین لی گئی، عزت چھین لی گئی، اور وہ بے یار و مددگار ہو گیا، اور اس کو احساس ہوا میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے مزدور ہیں جنہیں افراز سے روٹی ملتی، میں اپنی کرنیوں کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ اور پھر احساس اور احساس ملامت اور پچھتاوا اور خدا پرستی کا غم اس قدر جڑ پکڑ گیا اس آدمی کے اندر کہ وہ کہنے لگا کہ میں آسمان کا اور اپنے باپ کا کیا ہوا ہوں، اب میں اس لائق نہیں ہوں۔ جن لوگوں کو شرم کا احساس نہیں دلایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جن کو خدا شرم کی وادی میں سے گزرنے دیتا ہے وہ پھر مصرف بیٹے کی طرح وہ ماننے لگتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ پھر سے میں تیرا بیٹا کہلاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خدا احساس دلاتا ہے، جب توبہ اور پچھتاوا اور اقرار ہماری زندگی میں گھر کر جاتا ہے تو جس کے نتیجے میں انسان فروتن بنتا ہے، حلیم ہو جاتا ہے، اس کی پھونک نکل جاتی ہے، اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اور خدا اس کو بتا دیتا مجھ سے جدا ہو کر تو کچھ نہیں کر سکتا، میری راستبازی تیری راستبازی مجھ سے ہے، تیری کامیابی مجھ سے ہے، تیری اچھی گواہی مجھ سے ہے، اور تیرے کارنامے میری وجہ سے ہیں، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایسی ڈالی کی طرح ہے جو کاٹ ڈالی جاتی، مرجھاتی، سوکھ جاتی اور آگ میں جھونک دی جاتی ہے۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو گٹا لیتا ہے، خاک سار بن جاتا ہے، فروتن بن جاتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں یہ کلام پورا ہوتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو اور بھی توفیق دیتا ہے۔ توفیق کے لیے متبادل لفظ ہے فضل، انگریزی میں لکھا ہے کہ خدا ان کو گریس دیتا ہے، یعنی فضل دیتا ہے، یعنی اور بھی ان کو برکت ملتی ہے، خدمت ملتی ہے، مسا ملتا ہے، سمجھ ملتی ہے، توڑے ملتے ہیں۔ کن کو؟ عاجزوں کو۔ اور تسلی بھی کن کو دیتا ہے؟ عاجزوں ہی کو تسلی دیتا ہے۔ اور خدا انسانوں کو عاجز ہونے دیتا ہے تاکہ ان کو سکھائے کہ ابلیس کا انجام یاد رکھو، ابلیس کا انجام یاد رکھو۔ اور اپنے آپ کو جو بڑا بناتا ہے، یہ نہیں لکھا کہ وہ چھوٹا ہو جائے گا، یہ نہیں لکھا چھوٹا ہو جائے گا، لکھا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ڈیوائن ججمنٹ، ڈیوائن انوالومنٹ، کہ خدا بیچ میں مداخلت کر کے کوئی ایسی صورتحال پیدا کرے گا جس میں ہمیں شرمندگی کا کیا کرنا پڑے گا، سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر شرمندگی کا سامنا کر کے کوئی برا من آ جائے تو اس شرمندگی کی برکت سے وہ اپنے آپ کو محروم رکھے گا، اور اگر وہ اس کو خدا کی طرف سے قبول کر لے تو پھر اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب خدا شرمندہ کر کے احساس دلاتا ہے جس کے نتیجے میں توبہ اور پچھتاوا اور خدا پرستی کا غم اور اقرار پیدا ہوتا ہے، اور اس اقرار کے نتیجے میں انسان بخشا جاتا اور فروتن اور عاجز بن جاتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں انسان کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید کوئی ایک ہمارے درمیان ایسا ہو جو یہ کہہ سکے مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اجتماعی طور پر اگر ہم سچائی کا سامنا کریں، کلام کے آئینے میں جب ہم اپنی صورت دیکھتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ کئی رویوں میں ہمیں یقیناً اصلاح کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خدا ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے تو ہم غرور کے سبب سے پھولتے رہیں گے تو ہمارا انجام ابلیس جیسا ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات میں کہوں گا کہ اگر خدا ہمیں شرمندہ ہونے دیتا ہے تو سمجھیے شرمندگی کو خدا کی طرف سے ایک لاٹھی یا کوڑا یا تازیانہ سمجھ کر، ایک تنبیہ سمجھ کر، اور ایک محبت کی تنبیہ سمجھ کر اگر ہم قبول کر لیں تو یہ شرمندگی ہمیں کاملیت کی راہ پر گامزن کر دے گی، اسپرچل میچورٹی، بلوغت ہمارے اندر آئے گی۔ اس لیے کہ ہماری کمزوریاں ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم کامل نہیں کہلا سکتے، اور نہ ہم دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مبارک وہ شخص ہے جس کو خدا اپنے روح کے وسیلہ سے جب خدا شرمندہ ہونے دیتا ہے تو اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا ہو جائے، کامل ہو جائے۔ ابراہیم کی مثال آپ دیکھیے کہ ابراہیم ڈر کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اور اپنی جان بچانے کی خاطر اپنی بیوی کو صلاح دے رہا ہے کہ اس ملک میں جب ہم جاتے ہیں تو بہت خوبصورت ہے اور لوگ تجھے مجھ سے چھین لیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصلاح کی اس کو بھی ضرورت تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں کیا تھا، خوف اور عدم تحفظ کا احساس تھا کہ میری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ خدا نے کہا اپنے رشتہ داروں ناطے داروں کو چھوڑ، لیکن لوط کو پھر ساتھ لے گیا کہ چلو دو بہتر ہوتے ہیں، چلے جوان بچہ کو خطرہ ہوئے گا تو، حالانکہ خدا نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ۔ لکھا ہے لوط کے جدا ہونے کے بعد خدا ابراہیم کے ساتھ ہم کلام ہوا، ساری رویا بتا دی کہ میں تیرے لیے کیا کروں گا، اس وقت تک نہیں ڈیٹیل بتائی جب تک لوط جدا نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے اندر بھی خوف تھا کہ ایک نوجوان ہے، طاقتور ہے، چلو بچائے گا، کہ اس کو جان کا خطرہ تھا۔ اور خدا نے کہا مت ڈر، مت ڈر، میں تیری ڈھال اور میں تیری شپر ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ تو وہ خدا پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا، گرتے اٹھتے سیکھ سیکھ کر تو وہ کیا بن گیا، ایمانداروں کا باپ بن گیا۔ بہنوں بھائیوں، فطرت کے اعتبار سے، جبلت کے اعتبار سے بچہ بھی عزت چاہتا ہے، ہر عمر کا انسان عزت چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا میری بےزتی ہو، کوئی نہیں چاہتا مجھے کسی جگہ پہ شرمندہ ہونا پڑے۔ لیکن شرمندگی کے اور بھی پہلو ہیں، میں نے نہیں وہ چھڑے جو خداوند نے میرے سامنے رکھا ہے، کہ بعض اوقات خدا ہمیں ایسے حالات میں سے گزرنے دیتا ہے، ایسی شرمندگی کی وادیوں میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے جو کلام کے مطابق ہمارے مفاد میں ہوتی ہیں، ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، ان سے برا منانے کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کا بہترین موقع غنیمت جاننا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو سمجھیں کہ ہم کامل ہوتے جائیں گے، خدا ہمیں کاملیت کی راہ پر لے کر چلتا رہے گا۔ ہم گناہ کر کے شرمندہ نہ ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گلتیا کی کلیسیا کو یہ خط لکھ کر یہ کہا گیا تھا کہ تو کمبخت ہے، تو اندھا ہے، اور تو غریب ہے، اور تو ننگا ہے، اور لکھا ہے میرے سے سفید پوشاک لے لے تاکہ تو ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ وہ فرق قسم کی شرمندگی ہے، وہ گناہ کر کے جو شرمندگی انسان اٹھاتا ہے وہ ننگے پن کی شرمندگی ہے۔ لیکن اگر ہمیں ہماری اصلاح کی خاطر خدا، خدا کا روح، خدا کا کلام یا انسان ہمیں قصوروار ٹھہرائے اور ہمیں تھوڑا سا ہماری اصل صورت دکھائے، تو میرا خیال ہے کہ ایسی تنبیہ کو داؤد کی زبانی سمجھنا چاہیے، اگر صادق مجھے مارے گا تو مجھے خوشی ہوگی، اس لیے کہ اس سے میری کیا ہوگی، اصلاح ہوگی۔ تو جو شخص اصلاح نہیں چاہتا ہے وہ خداوند میں بڑھ بھی نہیں سکتا، کامل نہیں ہو سکتا، اور وہ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتا۔ ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے ایک دو منٹ کے لیے۔